أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. پروردگار ہم آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتے ہیں اور وسعت والے رزق کا سوال کرتے ہیں اور قبول ہو جانے والے عملوں کا سوال کرتے ہیں. پروردگار ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ کا بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن قرآن کے ساتھ اور روزے کے ساتھ عطا کیا. پروردگار اس روزے اور اس قرآن کو ہماری بخشش اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ابو ذر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آسمانوں پہ میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر کرنا اور یہ پڑھنا اور پڑھانا زمین پر میرے اور آپ کے لیے روشنی کا باعث اور اللہ کے مقرب فرشتوں میں میرے اور آپ کے ذکر کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. ساتواں پارہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو اس کے کلام کو اس طرح سے سنتے ہیں کہ وہ ان کے دل پر اثر کرتا ہے، گویا ان کے دل پر قرآن اترتا ہے. اور جب دل پہ قرآن اترتا ہے تو دل نرم ہوتے ہیں اور پھر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. عیسائیوں کا وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی تو وہ رونے لگے، حق شناسی کے اثر سے وہ رونے لگے اور یہی دعا کہنے لگے کہ پروردگار آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے. ہم دیکھتے ہیں جب کوئی ہمارا عزیز بہت ہی پیارا ہمیں مدت کے بعد ملتا ہے تو خوشی کے آنسو آتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں. یہی حال ان اہل کتاب کا، تعصب جن کے اندر نہیں تھا، جو حقیقت کو پہچانتے تھے، جو حق کو جانتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے تھے. جب انہوں نے اللہ کا کلام سنا تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور ہم صحابہ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے، کیونکہ قرآن ان کے دل پر اترتا تھا. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ قرآن ہماری زبان تک رہ جاتا ہے. ہمیں بس یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ پارا کب ختم ہوگا، یہ وقت کب ختم ہوگا. لیکن جس کو محبت ہوتی ہے، جس کو تڑپ ہوتی ہے، اس کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. صحابہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت اسید بن حضیر کا واقعہ ہے کہ وہ ایک رات نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا. اچانک گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا، وہ پھر خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی ساکن ہو گیا. انہوں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا. تب انہوں نے سلام پھیر دیا، کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ اس گھوڑے کے قریب ہی تھا. انہیں ڈر لگا کہ ہی وہ اپنی اچھل کود سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور جب انہوں نے بچے کو گھوڑے کے پاس سے ہٹایا اور اتفاقاً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو یکایک انہیں ایسے لگا جیسے ایک چھتری سی ہے جس کے اندر بہت سے چراغ روشن ہیں. اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن حضیر، یعنی ایسے موقع پہ بے تکلف پڑھتے رہا کرو. حضرت اسید بن حضیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ڈر لگا کہ یہ میرا گھوڑا میرے بچے کو کچل نہ دے. اور جب میں نے نماز سے سلام پھیر کر اس کی طرف گیا تو میں نے اتفاقاً اپنی نگاہ آسمان کی جانب اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھتری سی ہے جس کے اندر چراغ روشن ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ میں نے عرض کیا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز سن کر قریب آ گئے تھے, اور اگر تم پڑھتے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ نوبت یہاں تک آ جاتی کہ لوگ ان کو دیکھتے اور وہ لوگوں سے نہ چھپتے. کیسی محبت کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے تھے, کیسے جذبے کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے تھے کہ قرآن وہ پڑھتے جاتے ہیں اور فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی قرآن پڑھنے کی توفیق دے جو ہمارے دل پر اترے. ہم قرآن پڑھ کر تو نہیں روتے, لیکن بہت ساری چیزوں پہ ہمیں رونا آتا ہے. بہت سارے غم ہیں, بہت ساری فکریں ہیں جس کو سوچ سوچ کر ہم رو رہے ہوتے ہیں. اور ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہم تو کوئی ناول پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی ایسا سین آ جاتا ہے تو رونے لگتے ہیں, ڈراما دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو رونے لگتے ہیں. اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس ماحول کے اندر محسوس کرتے ہیں, گویا ہم خود اس کے اندر ہیں, ہم وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے گویا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم اس چیز کو اتنا محسوس کرتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کیوں رونا نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم اس کلام میں دل کے ساتھ شریک نہیں ہوتے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی اس کلام کے ساتھ وابستہ کر لے. اللہ اس کلام کو میرے اور آپ کے دل پر اتار دے. قرآن کا پانی پڑتا ہے تو زمین نرم ہوتی ہے, دل نرم ہوتے ہیں. یہ آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے, اتنی طاقت ہے کہ زندگی بھر کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے کافی ہے. اللہ ہمیں یہ آنسو دے دے جو ہماری زندگی کو بدل دے. اللہ وہ تڑپ دے دے جو ہمیں اسلام پر چلنے میں مددگار ثابت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے, فاکتبنا مع الشاہدین. ہم سوچتے ہیں نیکی کا موقع سامنے آتا ہے اور ہم پہلو بچانے لگتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ حضرت مریم کی کفالت کے لیے ہیکل سلیمانی میں لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے, ہر کوئی تیار تھا کہ ان کی کفالت کرے. اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے, جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی, تو جھگڑے سے بچنے کے لیے قرآن دازی ہو رہی ہے. کیا آج ہم بھی نیکی کا موقع سامنے آئے تو ہم یوں آگے بڑھتے ہیں, مقابلہ ہوتا ہے, قرآن دازی ہوتی ہے, یا ہم اپنی جانیں بچاتے ہیں کہ نہیں 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 میں کروں گی مگر میرا نام نہیں لکھنا, ٹھیک ہے میں سوچوں گی بس نام نہ لکھیے ابھی. فاکتبنا مع الشاہدین. ہر نیکی کے کام میں, خیر کے کام میں, جہاں جہاں آپ کی صلاحیتیں پڑھ سکتی ہیں, کام آ سکتی ہیں, آپ دیجئے اپنا نام کہ میرا نام لکھ لیجئے, میں اس نیکی کے کام کو کروں گی. ارادے مضبوط باندھ لیجئے. یہ مضبوط ارادوں کی نشاندہی ہے کہ نام لکھوا دینا, کہ میرا نام لکھ لیجئے, میں حاضر ہوں. اللہ ہمیں حاضر ہونے والا اپنے دربار میں اپنے دین کی خدمت کے لیے حاضر ہونے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں. جب ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے, ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں اس بات پر غور کیجئے, ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. ان کے اس قول کی وجہ سے, بما قالو, جو انہوں نے کہا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنتیں عطا کرے گا. یہاں عمل کی بات نہیں آئی. یہ پکا اور سچا ارادہ جو انہوں نے اپنی زبان سے ظاہر کیا, اللہ ان کے اس قول سے خوش ہو گیا. اور اچھی بات تو صدقہ ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں اچھی بات کہنا صدقہ ہے. باتیں تو ہمیں بھی بہت کرنی آتی ہیں, لیکن ہماری اکثر باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ دل دکھانے والی یا بیکار باتیں؟ اور اتنی کثرت سے ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہ ہمیں غور و فکر کا وقت ملتا ہے, نہ قرآن سننے کا, نہ پڑھنے کا, نہ سمجھنے اور سمجھانے کا, اور نہ ہی کوئی سنجیدہ مقصد اپنانے کا وقت ملتا ہے. بات کیجئے لیکن اچھی بات, پاکیزہ بات منہ سے نکالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ آدمی ایک بات کہتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہوگا, اور اس کی وجہ سے اللہ اپنی رضامندی قیامت تک اس بندے سے لکھ دیتا ہے, اور ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا کہ کہاں تک اس کا اثر ہوگا, اور اس کی وجہ سے قیامت تک اللہ اپنی ناراضگی اس بندے سے لکھ دیتا ہے. اللہ ہمیں اچھی باتیں کہنے والا بنائے. پیارے نبی فرماتے تھے نا, میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو, میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو, میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو. اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ پر پروردگار ہمیں لے آ, ہمیں ایسا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے, رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ نے پھر مجھے اور آپ کو پکارا ہے, جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. حلال کو حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے, جس کو چاہے حلال قرار دے جس کو چاہے حرام قرار دے. یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دی, مجھے اور آپ کو یہ اتھارٹی اللہ نے نہیں دی. بس جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا, اپنے نفس کو دنیاوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زیست سے تعلق توڑنا, یہ کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ کا قرب ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا. ان دنیا کی نعمتوں کو جو اللہ نے عطا کی ہیں حلال ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کیجئے. ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابہ نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے, راتوں کو بستر پر نہیں سوئیں گے, بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے, گوشت اور چکنائی استعمال نہیں کریں گے, عورتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا, تمہارے نفس کے بھی تم پر حق ہیں, روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی, راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی, مجھے دیکھو میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں, روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا, گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی, بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اسلام میں دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے, دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا اسلام کا مزاج نہیں ہے. دین وہ لائف سٹائل ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے, اور کہاں اپنانا ہے اس کے لیے جگہ یہ دنیا ہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہی ساری چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکموں پر چل کر دکھانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں, جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی کھاؤ پیو اور اس حکم کو یاد کر لیجئے, کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ اور پیو لیکن زیادتی نہ کرو, حد سے نہ گزرو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا, آدمی کے لیے تو چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی پشت کو سیدھا رکھیں, اور اگر زیادہ کھانا ہی ضروری ہو تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ اپنے کھانے کے لیے, تیسرا حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے ہو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس معاملے میں زیادتی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. قسموں کے معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زبان کا بیجا استعمال اس طرح سے بھی کرتے ہیں, فلاں کی قسم, تیرے باپ کی قسم, بچے کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ, نہ ماؤں کی, اور نہ شریکوں کی, اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. یعنی بہت ضرورت ہو اس وقت اللہ کی قسم کھاؤ, لیکن اور کسی چیز کی قسم نہیں کھائی جا سکتی, اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوس درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو, یا انہیں کپڑے پہناؤ, یا ایک غلام آزاد کرو, اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. یعنی پہلے تو زبان کی حفاظت ہے کہ خامخواہ قسم نہیں کھانی ہے, اور بہت ہی ضرورت ہو خیر کے کام پر اگر آپ کو قسم کھانی پڑتی ہے تو کھائیں, تو پھر قسم کی حفاظت کریں, قسم کو پورا کریں. لیکن اگر توڑنا ہے تو پھر یہ 3 دن کے روزے ہیں, یا 10 مسکینوں کا کھانا ہے, یا ان کو لباس پہنانا ہے, تو یہ اس کا کفارہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے کفارے میں ہمیں مسکینوں کو کھانا کھلانا آتا ہے. روزے کا فدیہ ہے تو مسکینوں کو کھانا, قسم توڑنے کا کفارہ ہے تو مسکینوں کو کھانا ہے, اسی طرح سے حج میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو کھانا کھلانا ہے, قربانی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس طرح اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اب یہ قطعی حرمت آ گئی شراب کی کہ شراب حرام ہے. پیچھے دو آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں، پھر سورہ نساء میں، جس میں بتدریج شراب کے بارے میں حکم آیا تھا، لیکن یہ آیت جب آئی تو یہ حتمی حکم ہو گیا اور شراب حرام کر دی گئی. شراب حرام اور جوا، میسر، وہ مال جو آسانی سے ہاتھ لگ جائے، مثلا لاٹری، نامی بانڈز وغیرہ، اس قسم کی ساری جو دولت ہے وہ حرام، اور آستانے اور پانسے یعنی نجومیوں کے پاس جانا، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. جب یہ آیت شراب کی حرمت کی آئی تو اس وقت دنیا نے یہ منظر دیکھا، اس آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. وہ لوگ جو شراب کے رسیا تھے، عادی تھے، گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اللہ کا حکم سامنے آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہم سوچتے ہیں، اچھا ہم دیکھتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم گریجولی اس کو کم کریں گے. نہیں، جیسے ہی حکم آیا تو فوراً ہی وہ، جہاں کسی نے جام منہ کو لگایا ہوا تھا تو منہ سے ہٹا دیا، اگر اس کا کوئی گھونٹ لے چکا تھا تو اس نے اس کو کہہ کر دیا، اور جو شراب موجود تھی وہ ساری بہا دی گئی. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن کیسان کا باپ حضور کے زمانے میں شراب کی تجارت کرتا تھا، اور وہ تجارت کے لیے شراب کے مٹکے شام سے لے کر آیا، اور حضور کے پاس بھی ایک مٹکا لا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے بڑی نفیس شراب لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا، اے کیسان، یہ تو تیرے پیچھے حرام ہو گئی. تو اس نے پوچھا، کیا میں اسے فروخت کر دوں؟ اس پر آپ نے فرمایا، اس کی قیمت بھی حرام ہے. تو حضرت کیسان نے مٹکوں کو لے جا کر پاؤں سے ٹھوکر مار کر ساری شراب بہا دی. پوری تجارت، پورا جو وہ پیسہ لگا کر جو خرید کر لائے تھے، بغیر سوچے اس ساری شراب کو بہا دیا. یہ جذبہ اللہ تعالیٰ اطاعت کا میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا کر دیں. اور شراب کی اتنی وعید ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو. یعنی وہ سارے افراد جو اس کے حوالے سے کسی بھی مرحلے پر استعمال ہوتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر بھی کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پہ شراب پی جا رہی ہو. اور شراب کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. پیارے نبی کی ایک حدیث ہے ترغیب و ترہیب کی، کہ شراب سے بچو، اس سے ہر شر کا دروازہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی صاف صاف حکم پہنچا دینے کی تھی، اور بحثیت امتی، میری اور آپ کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا ہے. ہر تعریف سے بے نیاز، نتیجے سے بے نیاز، کتنے لوگ سنتے ہیں اس بات سے بے نیاز، کتنے لوگوں کی زندگی بدلتی ہے اس بات سے بے پرواہ ہو کر، خالص وہ دین جو رب نے اتارا ہے، اس دین کو لوگوں تک پہنچا دینا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل اس ڈاکیے کی طرح جو لیٹر لے کر آتا ہے، لیکن وہ اس لیٹر کے اندر نہ کمی کا اختیار رکھتا ہے اور نہ بیشی کا اختیار رکھتا ہے، جوں کا توں اس کو پہنچا دینا اس کی ذمہ داری ہے. حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ جو ہے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچا دینا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ اس کام کو مجھ سے اور آپ سے کرا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور احسان کیا ہے؟ ایک حدیث جبریل ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، حضرت جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان. یعنی جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کام میں پھر حسن، اس کام میں پھر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت درجے کے کام کرنے والا بنا دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا. یہاں حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا حکم آ رہا ہے، اور شکار عربوں کا پسندیدہ مشغلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کا ذکر کیا ہے جس سے وہ محبت کرتے تھے، اور عام طور پر انسان اسی چیز سے آزمایا جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کی محبت میں آزمائے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں عورت کے فتنے سے آزمائے گئے. تو انسان ان چیزوں سے آزمایا جاتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور یہاں جس چیز کی آزمائش کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل تمہارے ہاتھوں کی زد میں ہوگا. اور آج یہ میرے اور آپ کے لیے سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے کہ بالکل ہماری ہاتھوں کی زد میں، ہمارے فنگر ٹپس پہ، ہمارے ایک کلک پہ چند لمحے لگتے ہیں اور برائی جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تو یہ آزمائش ہے آج ہم سب کی، ہماری اس نوجوان نسل کی آزمائش ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس برائی سے جو بالکل سہولت کے ساتھ اور بغیر کسی دقت کے ان کے فنگر ٹپس پہ موجود ہے، تو اس سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. یعنی جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ تنہائی میں بھی اور سہولت کے ساتھ ملنے والی برائی کے موقع سے بھی اپنی جان کو بچائے گا. ہم اس حدیث کو پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا ایک شخص، لیکن اس نے تنہائی میں اللہ کی حدوں کو کراس کیا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تہامہ پہاڑ جتنی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے. پھر آپ دیکھیے، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے، یا نفس پر کنٹرول کر لیجئے، روزے رکھ لیجئے. روزے اور مسکین کو کھانا کھلانا گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا غالب، بڑا زبردست ہے اور انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے. کوئی بھی نافرمانی ہے، کوئی بھی حکم عدولی ہے، اللہ کے مقابلے میں جسارت، اللہ کی نافرمانی خواہ وہ چھوٹی ہے خواہ وہ بڑی ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا. اللہ کا گھر، دھڑکتا ہوا دل، جس طرح سے دل جو ہے وہ پورے جسم سے خون کو پمپ کرتا ہے، کھینچ کر اپنے اندر لاتا ہے اور صاف کر کے پورے جسم میں واپس بھیجتا ہے، اور اسی پر اس جسم کی کارکردگی کا انحصار ہے. بالکل اللہ کے گھر کی حیثیت دنیا میں مسلمانوں میں اسی طرح سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے احترام کا یہاں ذکر کیا. وہ جانور جو اللہ کے لیے ہو جائے وہ قابل احترام ہو جاتا ہے. تو وہ انسان جو اپنے رب سے جڑ جائے، جو اپنے رب کا ہو جائے، اس کے مقام کا اندازہ کیجئے، اس کا مقام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ, اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. یہ آیت نمبر 98 سورہ مائدہ کی. دیکھیے ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ کا اور اپنی بخشش کا ذکر کر دیا. اللہ کی ہر خوبی, جو بھی خوبی اللہ کی ہے وہ اپنے کمال پر ہے. تو اس آیت کو پڑھیے اور اللہ کی ان دونوں صفات پر یقین رکھیے, نہ گناہوں پر دلیر ہو اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو. ما علی الرسول الا البلاغ, رسول پر تو صرف صاف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو, بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. یہ آیت کہ پاک اور ناپاک یکساں نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, خواہ ناپاک زیادہ ہی کیوں نہ ہو. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایک ظاہر دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ 1000 روپے کا نوٹ بڑا ہے اور 100 روپے کا نوٹ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ہے. لیکن جس کے دل میں ایمان ہو اسے یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ 1000 حرام سے کمایا ہوا ہے اور وہ 100 حلال سے کمایا ہوا ہے تو وہ 100 زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس 1000 کے نوٹ کے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے, وہ برکت والا ہے. تو یہی چیز ہمیں یہاں سیکھنے کی ضرورت ہے. بدکار اور نافرمان لوگ بہت سارے ہوں لیکن اللہ کے فرمانبردار اور متقی اگر تھوڑے بھی ہوں تو وہ ان پر غالب ہوتے ہیں. غلط کام کی کثرت کبھی بھی اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی. اور یہ بہرحال ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وقلیل اما تشکرون, کم ہی ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. یعنی دنیا میں ہمیشہ جو پاک ہیں, جو اچھے لوگ ہیں وہ کم ہی رہیں گے اور ناپاک زیادہ رہیں گے. علم کے مقابلے میں جہالت زیادہ رہے گی, بھلائی کے مقابلے میں برائی زیادہ نظر آئے گی, ایمان کے مقابلے میں کافر زیادہ ہیں, عدل کم نظر آتا ہے, ظلم زیادہ نظر آتا ہے. اور ہم یہ لوگوں سے یہ باتیں سنتے ہیں کہ حلال میں تو پورا نہیں ہوتا, اللہ ہمارے اس تھوڑے میں اور حلال میں ہمیں برکت دے دے, اللہ ہمیں حلال کی محبت دے اور اللہ حرام سے ہمیں نفرت اور دوری عطا کرے اور حلال کو ہمارے لیے کافی کر دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ لایعنی اور غیر ضروری سوالات سے منع کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو کثرت سوال اور خامخواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع کیا ہے. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے عام طور پر ایسے سوال کرتے ہیں جن کا ان کی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ہدایت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں تمہیں جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا تم مجھ سے ان کی بابت سوال مت کرو, اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا سبب ان کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف بھی تھا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو اس قسم کے سوالات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. ضمناً اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کھلے گا, جب قرآن ہمارے اوپر نازل ہوگا, نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اسے کھولیں گے اور اسے پڑھیں گے تو وہ بہت ساری الجھنیں جو ہمارے ذہن کی ہیں, وہ بہت سارے مسائل جن کا حل ہم جاننا چاہتے ہیں, وہ بہت سارے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ان کے جوابات قرآن پڑھیں گے تو ان کے جوابات ہم پر کھل جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا, وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے, پھر وہ لوگ انہیں باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے, بے فائدہ باتیں کرنے سے, زیادہ سوال کرنے سے, مال و دولت ضائع کرنے, ماؤں کو ستانے, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے اور دوسروں کا حق دبانے سے. ان ساری چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں, انہیں ضائع نہ کرو. کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے, ان کے پاس نہ پھٹکو. کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہٰذا ان کا کھوج نہ لگاؤ۔ تو ہمیں اپنا مزاج درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ یہ کون سے نام ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مشرکین عرب نے دین ابراہیم میں جو خرافات ایجاد کر لیں، دین کے نام پر کچھ رسمیں انہوں نے شروع کر لی تھیں خود ساختہ، یہ ان کا ذکر ہے۔ یہ ان کے مثلا بحیرہ وہ اونٹنی ہوتی جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہوتی، اور آخری بار جب نر بچہ اس کے ہاں پیدا ہوتا تو کان چیر کر اسے آزاد کر دیتے۔ اسی طرح صاحبہ، وسیلہ اور حام مختلف حوالوں سے وہ انہیں آزاد کر دیتے، پھر وہ جس چراگاہ میں چاہے چرتی، جس گھاٹ سے چاہے پانی پیتی، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اس پہ ذبح کیا جاتا، نہ کوئی اس پہ سوار ہوتا۔ تو یہ خود ساختہ رسمیں یہ جو ایجاد کی، یہ اس دور کا عمر بن خزائی تھا جس نے یہ سب سے پہلے چیز ایجاد کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ایسی ہر خود ساختہ رسموں کو جنہیں دین کے نام پر لوگوں نے شروع کر رکھا ہے یا ہماری زندگیوں میں اگر ہے، ان کو چن چن کر اپنی زندگیوں سے نکال دیجئے۔ ہر وہ چیز جس کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا، تو ایسی چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں، ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں کرنی، اور باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے عقل سے کام لینا ہے۔ ہو سکتا ہے باپ دادا سے کوتاہی ہوئی ہو، ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ ہو، اور واقعی ہمارے دور میں جتنا آسان ہو گیا دین کو سیکھنا اور دین کو سکھانا اور نالج کو حاصل کرنا، ظاہر ہے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں اتنا یہ چیزیں آسان نہیں تھیں۔ تو ان کو رخصت دیجئے، ہو سکتا ہے کہ انہیں خبر نہ ہو، انہیں پتہ نہ چلے، اور بہت سارے ظاہر ہے ان کی نیکیاں ہیں، بہت سارے اچھے کام ہیں، ان کو کیجئے۔ تقلید سے مکمل منع نہیں کیا، ہم پیچھے حضرت یعقوب کا قصہ پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے کہا، ہمارے آبا و اجداد جس رب کی بندگی کرتے ہیں، ہم بھی اسی رب کی بندگی کرنے والے ہوں گے۔ تو اپنے والدین کی نیکیوں کو جاری رکھیے، ان کی اچھی باتوں کو جاری رکھیے، یہ قبر میں ان کے لیے صدقہ جاریہ اور راحت کا سبب ہے۔ اور اگر کوئی کوتاہی، انسان ہونے کے ناطے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو ان کے ہر عمل کو اس طرح سے نہ لیجئے جس طرح سے قرآن اور سنت کا حرف ہوتا ہے، ان کے عملوں کو، ان عقائد کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھیے، اور جو باتیں درست معلوم ہوں انہیں کر لیجئے، اور جو باتیں اس کے خلاف معلوم ہوں تو انہیں چھوڑ دیجئے، اور والدین کے لیے بخشش کی اور رحمت کی اور مغفرت کی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا ان برے اعمال کو چھوڑ دینا اور ان کی بخشش کی دعا کرنا قبر میں ان کے لیے راحت کا سبب بنے گا اور ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز سے، اس مزاج سے منع کر رہے ہیں کہ انسان ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، یہ آیت تو اس پر فٹ آتی ہے، یہ حدیث تو بالکل اس کی حرکتوں پر تنبیہ کر رہی ہے۔ ہم ہر چیز پر دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیمرہ اپنی ذات پر فٹ کر لیں، میں کیسی ہوں، میرا عقیدہ کیسا ہے، میرا عمل کیسا ہے، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی فکر کرنی ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، اپنی فکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی فکر نہیں کرنی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے، وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی جب تک ہم نیکی کا حکم دینے والے اور بدی سے منع کرنے والے نہیں بنیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر سے اس آفت کو، بلا کو ہٹا دے، اس بیماری کو پوری امت سے دور کر دے، پوری دنیا کے انسانوں سے اس بیماری کو اٹھا دے، لیکن دعائیں کب قبول ہوں گی؟ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، جب ہم اپنے رویے درست کریں گے، جب وہ گناہ جن کی وجہ سے عذاب آیا کرتے ہیں، جب تک ہم ان گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بار بار احادیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، اصلاح کر لیں اور پھر دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی مصیبت کے دن گزر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس قوم میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں اور وہ انہیں روک سکتے ہوں پھر نہ روکیں، تو ہو سکتا ہے اللہ اس سبب سے سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے۔ تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کریں، توبہ کر لیں، ہم اصلاح کرنی شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی پھر دعائیں بھی کریں گے تو دعائیں بھی قبول ہوں گے اور مصیبت کے دن بھی دور ہوں گے۔ اور اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ دوسروں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، دوسروں کے دباؤ سے گناہ نہ کریں۔ وہ قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ ایک رات بھی قبر میں ہمارے ساتھ نہیں گزاریں گے، وہ روزے محشر ہمیں ایک پھوٹی کوڑی، ایک پھوٹی نیکی بھی نہیں دیں گے۔ اپنی فکر کریں، اپنی نجات کی، اس دن کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ جانا ہے، اس دن کو یاد کریں جب اللہ کی طرف جائیں گے، اس دن کیا حال ہوگا، اس دن کی تیاری ہے یا نہیں، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے دو صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے دو گواہ لے لیے جائیں، پھر اگر کوئی شک پڑے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگاروں میں شمار ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ دو اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے، ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ گناہ کرنے والوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اگر ہدایت چاہیے تو نافرمانی سے توبہ کرنی ہوگی، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، اور اس ہدایت کا شوق اور اس کی طلب اور تڑپ اپنے اندر پیدا کریں۔ بدنصیب ہے وہ جسے کھانوں کا شوق ہو، کپڑوں کا شوق ہو، ہدایت کا شوق نہ ہو۔ ہدایت کے لیے ہم اندر سے دروازہ کھولیں گے، اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں گے تو ہدایت اندر آئے گی۔ یہ دروازہ اندر سے کھلتا ہے، اور اس ہدایت کو پانے کے لیے دل کی سیاہیوں کو دھونا ہوگا، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنی ہدایت سے محروم نہ کرنا۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا، تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے، ہمیں کچھ علم نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا جواب ہے جس طرح فرشتے جواب دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ پروردگار آپ کی ذات پاک ہے اور ہم علم نہیں رکھتے مگر وہی جو آپ ہمیں سکھا دیں۔ تو ایک اس میں ادب کا پہلو ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، اور دوسرا یہ اس دن کی ہیبت ہے، یہ اس دن کی وحشت ہے، یہ اس دن کا خوف ہے کہ پیغمبر بھی، جو اس دنیا کی پاکیزہ ترین ہستیاں جنہوں نے ساری زندگی رب کی بندگی کرتے گزار دی، لوگوں کو رب کی بندگی کی دعوت دیتے گزار دی، مشکلات سہیں، تانے برداشت کیے، ظلم برداشت کیے، ہجرتیں کیں۔ یہ ان کا ذکر ہے کہ وہ نفسی نفسی پکاریں گے اس دن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکاریں گے اور اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سفارش کا حقدار بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیغمبر کہیں گے آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ہم حشر کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، گویا پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو حضرت مریم کے بیٹے تھے۔ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ ان میں منکر حق تھے انہوں نے کہا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ کیسی کیسی باتیں، کیسے کیسے تانے دیے لوگوں نے پیغمبروں کو، ان پاکیزہ سیرت انسانوں کو، مخلص لوگوں کو کیسے کیسے تانے دیے، تو کبھی اللہ کے رستے میں کوئی مذاق یا کوئی تانا یا کوئی بات سنا دے تو برداشت کر لیجئے، یہ سوچ کر کہ ہم میں تو کوتاہیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ہم تو شاید اس دعوت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے اور ہمارے اندر تو شاید اس طرح کا اس لیول کا خلوص بھی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی تانے دے یا ستائے تو ان باتوں کو پڑھ لیجئے، یاد کر لیجئے اور اپنے اندر حوصلہ اور صبر پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈال دی، اللہ ہمارے دل میں بھی یہ بات ڈال دے کہ ہم اللہ تیرے اور تیرے رسول کی پیروی کرنے والے ہوں، تیرے دین کی مدد کرنے والے ہوں، اللہ ہمارے بھی دلوں کو بدل دے۔ تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ اب عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کیا مطالبہ کیا کہ کھانے کا ایک دسترخوان اوپر سے آ جائے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس دعا کی یا اس درخواست کی؟ ایک تو یہ اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ پکا پکایا کھانا آ جائے اور ہمیں محنت نہ کرنی پڑے اور ہم لگ کے اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ دوسرا ان کا مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس طرح سے خوان اترتا دیکھیں اور پیغمبر کے وعدوں پر ہمیں یقین ہو جائے، اور تیسرا یہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں اور خوشی منائیں، خوان اترے اور ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ کی قدرتوں کا امتحان نہ لو، فرما بردار بن جاؤ، اور فرما بردار اپنے آقا کا امتحان نہیں لیا کرتا۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے، ورزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ رزق مانگنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، دنیا مانگنا، دنیا کا رزق مانگنا یہ کوئی بے دینی کی علامت نہیں ہے، اور اللہ کو رازق ماننا تو اللہ کو بڑا پسند ہے، اور جس کو رزق کی تنگی ہو وہ اس دعا کو مانگ لے۔ اس دعا کو یہاں نشان لگا لیجئے، ورزقنا سے جو شروع ہو رہی ہے، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین، پروردگار تو مجھے رزق عطا فرما اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی. اب قرآن اس حوالے سے خاموش ہے, دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا, ہمیں کسی ذریعے سے حدیث سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ خوان نازل ہوا. ممکن ہے کہ نازل ہوا ہو, اور ممکن ہے کہ عیسیٰ کے حواریوں نے اس خوفناک دھمکی کو سن کر اپنی درخواست واپس لے لی ہو. بس جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا, اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ اب یہاں آپ دیکھیں کہ بے شک کہ اللہ تعالیٰ تو خود جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو یا حضرت مریم کو خدائی میں شریک کیا جائے, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے, عیسائیوں کے سامنے یہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ یہ پیغمبر نے نہیں کہا تھا, یہ تم نے اپنی مرضی سے کیا. اور پیغمبر کا جواب سنیے, وہ جواب میں عرض کریں گے, سبحان اللہ, میرا یہ کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہیں تھا. دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی صرف حق بات کہنے والا بنا دے. یہاں ضمناً یہ بھی دیکھیں کہ کس قدر ادب سے, کس قدر عاجزی سے سبحان اللہ کہہ کر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے اور ہر نقص سے, ہم اپنی پاکی کے دعوے نہیں کرتے. تو یہ ادب سیکھ لیجئے, عاجزی سیکھ لیجئے, اور یہ کہ صرف یہ نہ ہو کہ خوبصورت مناظر دیکھ کر ہم سبحان اللہ کہنے والے ہوں, بلکہ دین کی نسبت سے کوئی غلط بات کہے تو بھی سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اس کا دین ہر نقص سے اور ہر عیب سے پاک ہے. اور اپنی گفتگو میں ہم اس طرح کے کلمات کہنے والے ہوں, کبھی سبحان اللہ, کبھی الحمدللہ, کبھی ماشاء اللہ, کبھی اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے, آپ نے ایک لاٹھی ماری تو سب پتے گر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کلمہ پڑھنے سے, الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. ان کلمات کی برکت ہے, یہ کلمات ہمارے گناہوں کو جھاڑتے ہیں. اور ہم بار بار اپنی گفتگو میں جب اس طرح کے کلمات کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی یاد سے ہمارے دل آباد ہوتے ہیں, اور وہ گفتگو بھی پھر گناہوں سے پاک ہوتی ہے, اور زندگی بھی گناہوں سے پاک ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضرت عیسیٰ کہیں گے, اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا, آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. یعنی اللہ کی قدرتوں کا یقین اور اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, وہ فرماتے ہیں, آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں, میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا, یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود تھا, جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے, اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی نگران ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نگرانی کے لیے مقرر کر رکھا ہے, اور اللہ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا, جب مجھے آپ نے واپس بلا لیا تو پھر تو آپ ہی جانتے ہیں کہ لوگوں نے کیا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں جانب لے کر چلیں گے, یعنی جہنم کی طرف لے کر چلیں گے. میں کہوں گا, اے رب, یہ تو میرے ساتھی ہیں. جواب ملے گا, آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا, نئی باتیں یعنی بدعتیں نکالی. اس وقت میں وہی کہوں گا جو کہ اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ جب تک میں ان لوگوں میں رہا, ان کا حال دیکھتا رہا, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر محافظ تھا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے جواب ملے گا کہ جب سے تم ان لوگوں سے جدا ہوئے ہو, یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل اسلام سے پھرتے چلے گئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں پھرنے والا نہ بنائے. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. موحد کون ہے؟ جو اللہ کی توحید پر قائم ہو, جو شرک کرنے والا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم بھی تیری توحید پر ایمان رکھتے ہیں. پروردگار ہم تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. پروردگار تو ہمیں موحد کی حیثیت سے اٹھانا. اور کتنی خوبصورت طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کہ اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں. نہ دم مار سکتے ہیں نہ بھاگ کر کہیں جا سکتے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو پروردگار تو زبردست ہے، تیرا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ ایک زبردست حاکم کے آگے مجرم کی سفارش کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت الفاظ نہیں ہو سکتے، اور خصوصاً جب کسی مجرم کا جرم بھی ثابت ہو جائے اور حاکم بھی ایسا ہو جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہ سکے۔ ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی سچ بولنے والا بنائے، اللہ ہمیں بھی سچ کو پھیلانے والا بنائے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے۔ ذلک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ راضی ہو گیا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو اپنے بندے کا عمل پسند آ گیا۔ دعا کیجیے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ بندہ راضی ہو گیا سے مراد کیا ہے؟ کہ بندہ اپنے انجام پر خوش اور مطمئن، اور جو اس دنیا کی زندگی میں رب کے فیصلوں پر مطمئن ہوتے ہیں، جو اس دنیا کی زندگی میں رب کی رضا پر مطمئن ہوتے ہیں، رب کے بتائے ہوئے طریقے پر مطمئن ہوتے ہیں، تو وہ انشاء اللہ تعالی قیامت کے دن مرتے ہوئے وہ اپنے انجام سے خوش ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا کی زندگی میں صحابہ کو دے دیا۔ اب صحابہ کا کردار دیکھیے، اس ٹائٹل کو پانے کے لیے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، کتنی محنتیں کی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں، ایسی خوبصورت اور مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں کہ عورتیں بالکنیوں سے جھانک جھانک کر جب وہ گلی سے گزرتے ہیں تو ان کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے اور ان کے دیدار کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد جو اپنی جان مال کھپائی، ان کا حال دیکھ کر پیارے نبی کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حال میں اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضرت سمیہ ہیں، بڑھاپے کے باوجود لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی زمین پر لٹا دیا گیا، اور پاس کھڑے ہو کر کہتے تھے محمد کے دین کا مزہ چکھو۔ بڑھاپے میں، لوہے کی زرہ میں، تپتی زمین میں، سورج کی تپش کے نیچے، لیکن ایمان پر ثابت قدم اور قائم۔ ایک صحابی ہیں، حضرت عمر نے رومیوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ بھی تھے، چند ساتھیوں کے ساتھ رومی لشکر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، کیسرے روم کے پاس لے جائے گئے۔ کیسرے روم نے عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دی۔ فرماتے ہیں میں جس دین پر ہوں اسے چھوڑنے سے مرنا ہزار درجہ بہتر سمجھتا ہوں۔ پھر قیصر نے انہیں حکومت کی لالچ دی، آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر وہ غضبناک ہوا، اس نے قتل کی دھمکی دی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جو چاہو کر لو۔ قیصر نے ایک بڑی دیگ منگوائی، اس میں تیل ڈالا، آگ جلائی، دو مسلمان قیدیوں کو باری باری اس میں ڈالا، اور وہ گرتے ہی رب سے جا ملے۔ قیصر نے پھر عیسائیت کی دعوت، آپ نے وہی جواب دیا۔ اس نے پھر تیل میں ڈالنے کا حکم دیا، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قیصر سمجھا کہ موت کے ڈر سے رو رہا ہے، پھر عیسائیت کی دعوت دی۔ تو فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس ہزار جانیں ہوتی تو ہر جان کو اسی طرح اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ قیصر حیران رہ گیا اور آپ کو ساتھیوں سمیت رہا کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کا جذبہ دے، اللہ ہمیں بھی وہ ایمان کی حرارت اور تپش دے جو ہمیں دین پر چلنے کے لیے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ پروردگار تو ہماری مدد فرما، پروردگار تو ہمیں وہ طریقے سکھا دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، ہمیں وہ ادائیں سکھا دے جو تجھے خوش کرنے والی ہیں۔ پروردگار تو ہمارے منہ سے وہ بات نکلوا جو تجھے راضی کرنے والی ہے، جو ہمیں تیری رضا کا حقدار بنانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔